جمعرات 22 اکتوبر سربین کے ساتھ عمر افریدی کا سلام. امریکی ایوان صدر میں شریف اوباما ملاقات. کون سے امور زیر بحث آنے کی توقع ہے؟ اور گرم سرد ہوتے پاک امریکہ تعلقات کے بارے میں مستقبل کی کیا پیشن گوئی ہے جاننے کے لیے براہ راست چلیں گے امریکی دارالحکومت واشنگٹن. مگر پہلے اہم عالمی خبریں.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے. عبداللہ فاروقی سے خبریں سنیے. پاکستانی وزیر اعظم محمد نواز شریف اب سے کچھ دیر بعد واشنگٹن میں صدر اوباما سے ملاقات کریں گے. دونوں رہنما علاقائی صورتحال خاص طور پر پاکستان کے افغانستان اور بھارت کے ساتھ تعلقات سے متعلق تبادلہ خیال کریں گے. تفصیل کے ساتھ ظفر سید.
ملاقات کے ایجنڈے میں دفاع اور توانائی کے شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو اولین ترجیح حاصل ہے. وزیر اعظم امریکی صدر کو معیشت کی بحالی، دہشت گردی کے خلاف جنگ اور علاقائی صورتحال پر پاکستان کی پالیسیوں سے آگاہ کریں گے، جبکہ سیکرٹری خارجہ اعتزاز احمد چودھری نے صحافیوں کو بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ امریکی وزیر خارجہ جان کیری کے ساتھ افغانستان کی صورتحال اور کنٹرول لائن پر کشیدگی سے متعلق امور پر بات چیت کی گئی ہے. انہوں نے کہا کہ خزانے اور توانائی کے امریکی وزیر کے ساتھ وزیر اعظم کی ملاقات بڑی مثبت اور مفید رہی.
پاکستان کے صوبہ بلوچستان کی تحصیل بھاگ کے علاقے شلگری میں واقع ایک امام بارگاہ میں نماز کے دوران خود کش حملہ ہوا ہے. لیویز فورس کے ذرائع نے بی بی سی کو بتایا ہے کہ خود کش حملہ آور اس وقت امام بارگاہ میں داخل ہوا جب خواتین اندر آ رہی تھیں اور اسی وقت اس نے اپنے آپ کو اڑا لیا. اس حملے میں اب تک 9 افراد کے ہلاک اور 7 کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں. امریکی سیکرٹری خارجہ جان کیری نے اسرائیلی اور فلسطینی حکام پر زور دیا ہے کہ وہ تشدد میں حالیہ اضافے کو روکنے کے لیے تشدد پر اکسانے کے عمل کو روکیں. وہ برلن میں اسرائیلی وزیر اعظم بنیامن نتن یاہو سے ملاقات کے بعد گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے کہا، وہ کہہ رہے ہیں، میں وزیر اعظم بنیامن نتن یاہو سے کئی گھنٹوں کی گفتگو کے بعد سیدھا یہاں آیا ہوں اور میں اس گفتگو کو محتاط امید کے ساتھ یہ کہوں گا کہ شاید آئندہ چند دنوں کے دوران کچھ میز پہ رکھا جا سکے جس سے صورتحال پر فرق پڑے. اسپین میں رواں سال بے روزگار افراد کی تعداد میں 300,000 افراد کا اضافہ ہوا ہے، جس کے بعد بے روزگاری کی شرح گزشتہ 4 سال کے مقابلے میں بلند ترین سطح پر آ گئی ہے. نئے اعداد و شمار کے مطابق ملک کی آبادی کا 21% اب بھی بے روزگار ہے. تاہم یورو زون کے معاشی بحران کے بعد اس تعداد میں کمی ضرور آئی ہے، کیونکہ اس وقت بے روزگاری کی شرح 27% تھی. بی بی سی کے نامہ نگار کا کہنا ہے کہ اعداد و شمار تکلیف دہ ہیں اور معاشی بحالی تک اسپین کے شہریوں کو یہ تکلیف سہنی پڑے گی. ہالی ووڈ کی ایک فلم جس میں ایک جاپانی فوجی کو جنگ عظیم دوئم کے دوران ایک امریکی فوجی پر ظلم کرتے دکھایا گیا ہے، اب جاپان میں دکھائی جائے گی. اس فلم کی ریلیز روکنے کے لیے مہم بھی چلائی گئی تھی، لیکن اس فلم کو جاپان کے صرف ایک ہی سینما میں دکھایا جا رہا ہے. اس فلم میں ایک اولمپک ایتھلیٹ اور ایئر فورس پائلٹ کی کہانی دکھائی گئی ہے، جنہیں اس وقت گرفتار کیا گیا جب ان کے جہاز کو مار گرایا گیا تھا. اس فلم کی ڈائریکٹر اینجلینا جولی ہیں. جنوبی افریقہ میں ٹیوشن فیس میں اضافے کے خلاف طلبہ کا احتجاج جاری ہے. اس موقع پر ملک کی تمام یونیورسٹیوں کا مکمل بوائیکاٹ کیا گیا ہے. سوشل میڈیا پر پوسٹ کی جانے والی تصاویر میں دکھایا گیا ہے کہ طلبہ یونیورسٹی آف پریٹوریا میں جمع ہوئے ہیں، ڈانس کر کے احتجاج کر رہے ہیں اور درخواستوں پر دستخط کر رہے ہیں. توقع ہے کہ ملک کے صدر جیکب زوما جمعے کو طلبہ سے ملاقات کریں گے تاکہ ان کے مسائل حل کر سکیں. اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے کمشنر نے چیک ریپبلک پر پناہ گزینوں کے ساتھ برا برتاؤ کرنے پر شدید تنقید کی ہے. کمشنر نے اس برتاؤ کو پناہ گزینوں اور نقل مکانی کرنے والوں کے ساتھ انسانی حقوق کی منظم خلاف ورزیاں قرار دیا ہے. طاہر عمران.
اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے کمشنر زید رعد الحسین کا کہنا ہے کہ چیک حکومت نے انوکھا طرز عمل اختیار کرتے ہوئے پناہ گزینوں کو انتہائی ذلت آمیز ماحول میں 40 دن تک حراست میں رکھا. انہوں نے کہا کہ ایسی اطلاعات بھی ملی ہیں کہ پناہ گزینوں کو برہنہ کر کے ان کی تلاشی لی گئی تاکہ برآمد ہونے والی رقم سے ان کے قیام کا بندوبست کیا جا سکے. چیک صدر نے ان الزامات کی تردید کی ہے.
شمالی سویڈن کے شہر گوٹنبرگ کے قریب ایک علاقے میں قائم اسکول میں ایک شخص ہاتھ میں چاقو لیے داخل ہوا اور ایک استاد اور شاگرد کو قتل کر دیا، جبکہ ایک اور ٹیچر اور اسٹوڈنٹ زخمی ہو گئے ہیں جنہیں اسپتال میں طبی امداد دی جا رہی ہے. حملہ آور بعد میں پولیس کی گولی کا شکار ہو کر مارا گیا. اور نقادوں کی جانب سے جیم بانڈ سلسلے کی نئی فلم کا والہانہ خیر مقدم کیا گیا ہے. تفصیل کے ساتھ تابندہ کوکب.
گارڈین اخبار کے پیٹر براڈشو نے فلم پر اپنے تبصرے میں لکھا ہے کہ فلم اسپیکٹر بہت دلچسپ، شاندار اور ہنگامہ خیز تفریح سے بھرپور ہے۔ دی ٹائمز اخبار کا کہنا ہے کہ سیم مینڈیز کی فلم تکلیف دہ حد تک شاندار ہے، جبکہ انڈیپینڈنٹ اخبار کا کہنا تھا کہ فلم ہر لحاظ سے اسکائی فال کی ہم پلہ ہے۔ اس فلم میں ڈینیل کریگ ایک بار پھر برطانوی جاسوس جیمز بانڈ عرف 007 کا کردار ادا کر رہے ہیں۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی کوئٹہ۔
جتنا کہ وہ پہلے تھا۔ شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
باخبر رہنے کے لیے سیر بھی ان سنا کیجیے۔
حالت حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں۔ آج پروگرام کا بڑا موضوع پاکستانی وزیر اعظم اور امریکی صدر کے مابین واشنگٹن میں ہونے والی ملاقات ہے۔ وزیر اعظم نواز شریف دو روز قبل امریکہ کے 4 روزہ سرکاری دورے پر واشنگٹن پہنچے تھے، جہاں انہوں نے امریکی وزیر خارجہ جان کیری سمیت مختلف امریکی حکام سے ملاقاتیں کی ہیں۔ نواز شریف آج امریکی ایوان صدر میں صدر باراک اوباما سے ملاقات کر رہے ہیں۔ تفصیلات جاننے کے لیے چلتے ہیں براہ راست واشنگٹن، جہاں نامہ نگار برجیش اپادھیائے ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ ہیں۔ برجیش، کیا شریف اوباما ملاقات شروع ہو گئی؟
دیکھیں آفریدی صاحب، وائٹ ہاؤس سے جو ہمیں اطلاع ملی ہے اس کے مطابق اب سے چند منٹوں کے اندر یہ ملاقات شروع ہونے کو ہے، اور اس کے بعد تقریباً 1.25 گھنٹے کے بعد دونوں ہی رہنما میڈیا کے سامنے آئیں گے، بیان دیں گے، اس کا اندازہ ہے۔ اس کے پہلے آج صبح میں نائب صدر جو بائیڈن سے وزیر اعظم نواز شریف کی ملاقات ہوئی ہے۔ میری جو امریکی اہلکاروں سے بات ہوئی ہے، خاص طور سے امریکہ کی جو ایکٹنگ اسپیشل ریپرزینٹیٹو ہیں افغانستان پاکستان پر، لورا ملر، ان کا کہنا تھا کہ ایجنڈا پر تمام موضوعات ہیں لیکن افغانستان اہم ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان نے افغانستان سے متعلق جو وعدے کیے تھے ان پر بات ہوگی، افغان طالبان اور حقانی نیٹ ورک کو بات چیت کے لیے راضی کروانے میں کیا کردار ادا کرے گا پاکستان، اس پر بات ہوگی۔ اور انہوں نے کہا کہ پاکستان کے جو جوہری ہتھیار ہیں ان کی سیکیورٹی پر خاص طور سے بات ہونی ہے۔ وہیں پاکستان کے جو خارجہ سیکرٹری ہیں انہوں نے کل دیر شام میڈیا سے بات کی، اور اس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان اس ملاقات سے امید کر رہا ہے کہ یہ صرف سیکیورٹی تک محدود نہ رہیں اور ایک گہری شراکت داری کی طرف بڑھیں۔ اندازہ ہے کہ نواز شریف کولیشن سپورٹ فنڈ کو 2016 کے بعد بھی جاری رکھوانے کی کوشش کریں گے، بھلے ہی وہ کسی اور نام سے ہی کیوں نہ ہو۔ اور بھارت کے ساتھ جو تناؤ بڑھا ہوا ہے، پاکستان کا جو مسائل ہیں، ان میں امریکی مصالحت کی کوشش بھی کر سکتے ہیں، اس کا اندازہ ہے۔
اچھا برجیش، یہ تو ملاقات جب ختم ہوگی اور اس کے بعد دونوں رہنما سامنے آئیں گے میڈیا کے اور وہ بتائیں گے کہ کن موضوعات پر بات ہوگی، تفصیل ہمیں ظاہر ہے اس وقت پتہ چلے گی۔ یہ بتائیے کہ پاکستان نے ملک کے اندر دہشت گردی اور افراتفری پھیلانے میں مبینہ بھارتی کردار کے بارے میں 3 دستاویزات امریکہ کو پیش کی ہیں، ان کی کچھ تفصیلات سامنے آئی ہیں؟
جی دیکھیں، یہ کل پاکستان کی طرف سے جو جاری بیان تھا اس کے مطابق قومی سلامتی اور امور خارجہ کے جو مشیر ہیں سرتاج عزیز صاحب، انہوں نے یہ 3 دستاویز سونپے جان کیری کو، جو یہاں کے وزیر خارجہ ہیں۔ اور پاکستانی فورن سیکرٹری نے کہا کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ بین الاقوامی برادری کو بھی پاکستان کا موقف پتہ ہونا چاہیے۔ امریکی دفتر خارجہ نے فی الحال دستاویزات ملنے کی تصدیق نہیں کی ہے، لیکن ممکن ہے کہ آج کی جو بریفنگ ہوگی اس میں وہ کر دے، لیکن بہت زیادہ تفصیل سامنے نہیں آئی ہے۔ ان سے پوچھا بھی گیا جو فورن سیکرٹری سے کہ اس میں کیا ہے، انہوں نے کہا کہ اس کا وقت ابھی نہیں آیا ہے۔ جو بیان جاری ہوا اس میں بلوچستان، کراچی اور فاٹا میں بھارت کی مداخلت کے ثبوت کی بات کی جا رہی ہے، اور یہ پوچھے جانے پر کہ آپ نے بھارت کو یہ کیوں نہیں سونپا ہے، تو ان کا کہنا تھا کہ جب ہمارا رابطہ ہوگا بھارت کے ساتھ تو ہم یہ سونپ دیں گے۔
گزشتہ روز پاکستانی وزیراعظم سے امریکی وزیر خارجہ جان کیری کی ملاقات ہوئی تھی۔ جان کیری نے پاکستان سے کن توقعات کا اظہار کیا؟
جی تمام موضوعات پر بات ہوئی، اور پاکستان جو دہشت گردی کے خلاف جو جنگ ہے اس میں پاکستان کے کردار کی تعریف بھی انہوں نے کی، لیکن ساتھ ہی ایک بات انہوں نے کہی جو بات چیت میں جو دفتر خارجہ کی بریفنگ کے دوران نکل کر آئی، وہ یہ کہ جان کیری نے دہشت گردی کے خلاف اور کام کرنے کی ضرورت کی بات کی جب ان کی ملاقات ہوئی وزیر اعظم نواز شریف کے ساتھ، لیکن اس بارے میں جب پوچھا گیا کہ اور کیا امید کر رہا ہے امریکہ پاکستان سے، پاکستان کے فورن سیکرٹری سے کل شام کی پریس بریفنگ میں، تو ان کا کہنا تھا کہ پاکستان اب بہت کچھ کر چکا ہے اس جنگ میں اور بہت کچھ کر رہا ہے، اب جو بھی کرنا ہے وہ دنیا کو کرنے کی ضرورت ہے۔
برجیش، آپ پروگرام میں ہمارے ساتھ رہیے گا، ممکن ہے کہ ہم پھر آپ کے پاس آئیں کچھ اسی موضوع پر بات کرنے کے لیے۔ ہم یہاں پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کس نہج پر ہیں اور کیا وزیر اعظم نواز شریف کے حالیہ دورہ امریکہ سے ان میں کسی قسم کی تبدیلی کے امکانات ہیں؟ اس موضوع پر گفتگو میں شریک ہیں واشنگٹن میں پاکستان کے سابق سفیر اور تجزیہ کار حسین حقانی، جو ان دنوں لندن میں ہیں، اور اسلام آباد سے شریک مکالمہ ہیں پاکستان سول ملٹری ریلیشن شپ یعنی پاکستان میں سیاسی اور عسکری تعلق نامی مقالے کے خالق ڈاکٹر اعجاز حسین۔ سربین میں دونوں مہمانوں کا میں خیر مقدم کرتا ہوں، مگر گفتگو کے آغاز سے پہلے پاک امریکہ تعلقات کے بارے میں سنتے ہیں اسلام آباد سے نامہ نگار امبر شمسی کی یہ تجزیاتی رپورٹ۔
چھ سال قبل جب امریکہ نے کیری لیوکر بل کے ذریعے پاکستان کے سویلین اداروں کو مضبوط بنانے کے لیے $1.5 ارب دینے کی پیشکش کی تو اس کے خلاف مقامی میڈیا اور عسکری اداروں میں تشویش کا اظہار کیا گیا۔ یاد رہے کہ تب صدر جنرل پرویز مشرف کے دور کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی۔ بہرحال پانچ برسوں میں یہ رقم مثال کے طور پر جمہوریت کے لیے کام کرنے والے مختلف غیر سرکاری تنظیموں، میڈیا کو اور پارلیمانی امور کے لیے کام کرنے والے سرکاری ادارے پپس کو دی گئی۔ تب بھی امریکہ میں صدر باراک اوباما کی حکومت تھی، لیکن پاکستان کے وزیر اعظم بدل گئے ہیں اور سیاسی منظرنامہ بھی فرق ہے۔ اب جبکہ وزیر اعظم نواز شریف اور امریکی صدر ملاقات کر رہے ہیں تو اس بات چیت کا مرکز افغانستان ہے، جہاں گزشتہ ماہ سے طالبان کے حملے زیادہ ہو گئے ہیں اور کچھ علاقوں میں انہوں نے پیش قدمی کی ہے۔ اس کے علاوہ حال ہی میں امریکہ کے سائنسدانوں کے ایک معروف گروپ نے اپنی تحقیق شائع کی، جس میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کے ایٹمی ہتھیاروں میں چار برسوں میں اضافہ ہوا ہے، جس پر امریکہ کو تشویش ہے۔
اب یہ بات دیکھنا ہے کہ کوئی پرائم منسٹر پاکستان میں اتنا طاقتور ہے کہ یہ چیزیں ان کے ساتھ ڈسکس بھی کریں۔
یہ ہیں سابق سفیر اور تجزیہ نگار ظفر ہلالی۔ امریکہ میں رہائش پذیر تجزیہ نگار رضا رومی کا بھی کچھ یہی کہنا ہے۔
اب جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت سرف جو درد سر ہے امریکہ کی، وہ یہ ہے کہ افغانستان سے کیسے باہر نکلا جائے اور کیسے وہاں سے اپنے ساتھ جو ہیں ان کو جلد از جلد بلایا جائے اور کوئی سیٹلمنٹ ہو طالبان کے ساتھ۔ اب یہ نواز شریف صاحب تو چاہیں بھی تو نہیں کروا سکتے نا، یہ تو پھر آپ کو پتا ہے کہ کون کروا سکتا ہے۔
خارجہ امور سے متعلق امریکی ویب سائٹ فورن پالیسی میں لکھتے ہوئے تجزیہ نگار مائیکل کوگلمن نے لکھا ہے کہ وزیر اعظم نواز شریف کے اس امریکی دورے سے زیادہ اہم فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف کے ساتھ اگلے ماہ امریکی صدر کی ملاقات ہوگی۔ وہ لکھتے ہیں کہ وزیر اعظم نواز شریف کے اس دورے سے پاکستان کی جمہوریت کو فائدہ نہیں ہے، کیونکہ امریکہ پاکستان کو ہمیشہ سے سلامتی کے شیشے سے دیکھتا ہے۔ بعض ماہرین کا تو یہاں تک کہنا ہے کہ امریکی صدر اور وزیر اعظم نواز شریف کے درمیان ملاقات صرف علامتی ہے۔ امبر شمسی، بی بی سی، اسلام آباد۔
واشنگٹن سے ہمیں نامہ نگار برجیش اپادھیائے نے وزیر اعظم کے دورہ امریکہ کی تفصیلات سے آگاہ کیا، اور اسلام آباد سے امبر شمسی کی رپورٹ بھی ہم نے سنی۔ حسین حقانی، میرا پہلا سوال آپ سے ہے، یہ بتائیے کہ دونوں ملکوں کے رشتوں کی تاریخ کو دیکھتے ہوئے کیا کہا جائے گا کہ یہ رشتے اب کہاں کھڑے ہیں؟ کیا پاکستان کو اب بھی اتحادی سمجھا جا رہا ہے؟ حسین حقانی، ہیلو جی، چلتے ہیں یہاں سے ہم ڈاکٹر اعجاز حسین کے پاس، کیونکہ حسین حقانی سے رابطہ ہمارا نہیں ہو پایا ہے اس وقت۔ ڈاکٹر اعجاز، یہ بتائیے کہ جن حالات میں پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف امریکہ گئے ہیں، یعنی ان پر مبصرین عدم اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں، ایسے میں نواز شریف باراک اوباما سے کیا بات کر سکیں گے؟
دیکھیے، جس میں بھی نواز شریف کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ وہ ایک کمزور وزیر اعظم ہے اور وہ جو ہے ایک مخصوص قسم کا جو ایجنڈا ہے جو فوج نے مرتب کیا اسی کو لے کے جا رہے ہیں، میرا خیال ہے یہ باتیں جو ہیں وہ کافی وزن رکھتی ہیں, اور ان حالات میں جو ہے نواز شریف شاید جو ان کو اسکرپٹ دیا گیا ہے اسے ہٹ کے بات نہیں کر پائیں گے. تو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ پاکستان میں جمہوریت کے حوالے سے جو بات چیت ہے یا پاکستان کے اور امریکہ کے درمیان جو معاشی تعاون کی جو باتیں ہیں شاید یہ جو ہے وہ ڈسکس نہ کی جائیں, اور اس میں جو سیکیورٹی کے ایشوز ہیں خاص طور پہ افغانستان اور انڈیا کے حوالے سے جس سے پاکستان کی فوج جو ہے بھی چاہتی ہے کہ اس کو جو ہے ڈسکس کیا جائے. میرا خیال ہے یہ چیزیں سارے فرض ہوں گی.
حسین حقانی, آپ سے میرا سوال ہے, پاکستان سے بار بار کہا جا رہا ہے کہ ڈو مور, کل بھی امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے یہی کچھ کہا, مگر پاکستان کے سیکرٹری خارجہ کہتے ہیں کہ پاکستان نے بہت کچھ کیا ہے, اب دنیا کچھ کرے. دونوں فریق ایک دوسرے سے اتنا آشنا ہونے کے باوجود ایک دوسرے کو سمجھ کیوں نہیں پا رہے؟
میرا یہ خیال ہے کہ دونوں ممالک ایک دوسرے کو اچھی طرح سے سمجھتے ہیں, اور پاکستان کی سول حکومت یہ بات جانتی ہے کہ جو کچھ امریکہ پاکستان سے جس بات کا تقاضا کر رہا ہے وہ سول حکومت پورا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے, کیونکہ پاکستان کے عسکری ادارے مستقل ایک پالیسی رکھتے ہیں بالخصوص افغانستان اور جہادی گروپوں کے بارے میں. دیکھیے بین الاقوامی برادری تو طے کر چکی ہے کہ لشکر طیبہ بھی دہشت گرد تنظیم ہے, جماعت الدعویٰ بھی دہشت گرد تنظیم ہے, ان پر پابندی لگنی چاہیے. بین الاقوامی برادری تو طے کر چکی ہے کہ حقانی نیٹورک کے تمام لوگوں کو دہشت گرد سمجھ کے ان کے خلاف اقدامات ہونے چاہیے. ان معاملات کے اندر بین الاقوامی برادری نے کیا کرنا ہے, یہ تو پاکستان کے سیکرٹری خارجہ کا بیان صرف پاکستانی عوام کے لیے ہے. عالمی طور پر سب کو پتا ہے معاملات کہاں کھڑے ہیں.
حسین حقانی, امریکہ اس وقت پاکستان سے کیا چاہ رہا ہے جس کے لیے اسے وزیر اعظم نواز شریف سے براہ راست بات کرنے کی ضرورت ہے؟
نہیں, یہ پہلے تو یہ بات طے ہو جائے کہ سربراہان مملکت کے درمیان ملاقات ایک معمول کی بات ہے عالمی ڈپلومسی میں. اس کو پاکستان میں ہی کوئی سمجھا جاتا ہے کہ کوئی انیوژول بات ہے. یہ نہیں ہے کہ امریکہ کو کوئی خاص چیز چاہیے جس کے لیے انہوں نے نواز شریف صاحب کو بلایا ہے. ہر دو سال میں امریکہ اپنے حلیف ممالک کے جن کو حلیف کہتا ہے ان کے سربراہان کو ایک دفعہ یہ ضرور بلا لیا جاتا ہے واشنگٹن. اگر آپ فہرست دیکھیں تو کوئی تقریباً 30-40-50 سربراہان حکومت اور سربراہان مملکت واشنگٹن آتے ہیں ہر سال, اور نواز شریف صاحب بھی اسی سلسلے میں مدعو کیے گئے ہیں. براہ راست بات چیت کرنے کے بڑے فوائد ہوتے ہیں, دونوں حکام کو اپنی پالیسیاں واضح کرنے کا موقع مل جاتا ہے. امریکہ پاکستان سے جو مطالبات کرتا رہا ہے وہ مطالبات بڑے ہی تواتر کے ساتھ گزشتہ 8 سال ہی نہیں بلکہ گزشتہ 10-15 سال سے ہو رہے ہیں. وہ چاہتا ہے کہ پاکستان دہشت گرد تنظیموں کو اپنی سرزمین استعمال نہ کرنے دے, وہ چاہتا ہے کہ پاکستان افغانستان کو مستحکم کرنے میں بین الاقوامی برادری کا اور افغانستان کی حکومت کا ساتھ دے. ساتھ ہی ساتھ امریکہ یہ بھی چاہتا ہے کہ پاکستان اپنی اقتصادی ترقی پر توجہ کرے, بھارت کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لائے اور اپنے ایٹمی پروگرام کو اتنا نہ بڑھنے دے کہ جس کے نتیجے میں پاکستان کا ایٹمی پروگرام بین الاقوامی برادری کے لیے کوئی پریشانی کا سبب بن جائے.
ڈاکٹر اعجاز حسین, آپ کا پاکستان کے سول ملٹری تعلقات کے حوالے سے گہرا مطالعہ ہے, آپ کی تحقیقی کتاب بھی اسی موضوع پر ہے. آپ کی نظر میں سیاسی قیادت یعنی وزیر اعظم کی عسکری قیادت کے سامنے کیا حیثیت ہے؟
دیکھیں, پاکستان کی جو موجودہ سیاسی حکومت ہے اور اس کے ساتھ جو ہے پاکستان کی جو خارجہ آفس ہے, یہ دونوں جو ہیں وہ پاکستان کی فوج کے لیے ایک جو ہے وہ ڈاکہ کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں. اب یہی ہے کہ جو وہ چاہ رہے ہیں, جو فوج پاکستان چاہ رہی ہے کہ امریکہ میں جا کے آپ نے اس طرح کی باتیں کرنی ہیں جس میں جیسے کہ حسانی صاحب نے کہا کہ افغانستان ہے, پھر انڈیا کے ساتھ نارملائز کرنا ہے تعلقات کو, اور اسی طرح جمہوریت کو جو ہے پاکستان میں پروان چڑھانا ہے. تو یہ ساری باتیں جو ہیں یعنی وہی جو ان کو کہی جائیں گی وہی باتیں وہ جا کے کریں گے, اور اس کے ہمیں جو ہے وہ تو شواہد بھی ملتے ہیں. لیکن نواز شریف کے وزٹ سے پہلے ڈی جی آئی ایس آئی جو ہیں وہ امریکہ جاتے ہیں, اور اب نواز شریف چلے گئے اور ان کے بعد جو ہیں جنرل ججوا جو ہیں ان کو وہاں پہ جو ہے مانیٹرنگ کے لیے بھیج دیا گیا ہے. اس سے یہ چیزیں سامنے آتی ہیں کہ مخصوص قسم کا اسکرپٹ ہے جو نواز شریف صاحب جو ہیں وہ پیش کریں گے, اور اپنی ذاتی سیاسی اور پارلیمانی حیثیت میں وہ جو ہے کوئی بھی پوزیشن لینے کے حق میں یا اس کے جو ہے ان کا اختیار ان کو حاصل نہیں ہوگا. تو ایک بہت کمزور سی جو ہے نواز شریف کی پوزیشن ہے.
حسین حقانی, وزیر اعظم کی کمزور پوزیشن اپنے ملک کی عسکری قیادت کے سامنے، تو ایک کمزور وزیر اعظم جب دوسرے ملک میں جاتا ہے اور خاص کر امریکہ، تو ایسے کمزور وزیر اعظم کو وہاں کیسے دیکھا جائے گا؟ کیونکہ اس کی اس حیثیت نے ہی بات چیت کے معیار، اعتماد کی فضا اور سنجیدگی کے ماحول کو طے کرنا ہوتا ہے۔
دیکھیے، امریکہ کی خواہش تو یہ ہے کہ پاکستان میں جمہوری عمل جاری رہے اور بالآخر پاکستان کے سول حکام اسی قسم کا اختیار اپنے عساکر کے اوپر رکھ سکیں جیسا کہ جمہوری ممالک میں ہوتا ہے۔ جرنیل بڑا طاقتور ہوتا ہے، ہر ملک کا جرنیل طاقتور ہوتا ہے، لیکن وہ ہمیشہ اپنی منتخب حکومت کے تابع ہوتا ہے۔ پاکستان میں ایسا نہیں ہے، تو یہ بات امریکہ کو معلوم تو ضرور ہے، لیکن یہ پہلی بار نہیں ہے۔ 1985 میں جب محمد خان جنیجو وزیر اعظم بنے تھے، تو اس کے بعد امریکہ نے کوشش کی تھی کہ محمد خان جنیجو کا پروفائل تھوڑا بڑھے، ان کو واشنگٹن بلایا تھا، محترمہ بینظیر بھٹو اور نواز شریف کو ان کی پچھلے ادوار حکومت میں اسی طریقے کے ساتھ امریکہ نے ہائی پروفائل دیا، یہ جانتے ہوئے کہ پاکستانی فوج کبھی بھی ان کا تختہ الٹ سکتی ہے، اور اس نے الٹا بھی۔ اور اسی طریقے کے ساتھ جب وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی منتخب ہوئے، تو ان کو بھی امریکہ فوراً بلایا گیا۔ تو یہ ایک طرف تو امریکہ کی کوشش ہے کہ کسی طرح سے سول نظام کو مستحکم کیا جائے، دوسری طرف امریکہ کی ضرورتیں ہیں، اور امریکہ کی ضرورتیں جو ہیں وہ سیکیورٹی معاملات سے متعلق ہیں، جن پر اختیار پاکستان میں بدقسمتی سے صرف ہمارے جرنیلوں ہی کا چلتا ہے۔ تو اس وجہ سے امریکہ اس کو ایک یوں سمجھیے کہ جیسے ایک مشکل قسم کا ڈانس سمجھ لیجئے کہ وہ کرتا ہے، کہ سول حکام سے بھی ملتا ہے، فوجی حکام سے بھی ملتا ہے، اور کوشش یہ کرتا ہے کہ دونوں کے درمیان کوئی ایسا توازن پیدا ہو جائے جس کے نتیجے میں سول حکام بالآخر بڑے بڑے فیصلے کر سکیں، لیکن اس کو یہ پتہ ہے کہ ایسا ہو نہیں رہا۔ تو عزت تو ویسے دی جاتی ہے جیسے ایک با اختیار وزیر اعظم کو دی جانی چاہیے، لیکن اندرون خانہ اس بات کا ادراک بھی رکھا جاتا ہے کہ وزیر اعظم ہم سے جو کہہ کر جا رہا ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ اس پر عمل بھی کروا سکے۔
امریکہ چاہتا ہے کہ پاکستان میں جمہوریت مستحکم ہو، سیاسی قیادت مستحکم ہو، اس کی خواہش اپنی جگہ۔ ڈاکٹر اعجاز حسین، یہ بتائیے کہ ایک کمزور سیاسی قیادت بڑے فیصلے کر سکتی ہے، نہ تبدیلی لا سکتی ہے اور نہ اقدامات، تو ایسے میں وزیر اعظم نواز شریف کا دورہ امریکہ کیا پاکستان کی اندرونی سیاسی کھپت کے لیے ہے؟ ڈاکٹر اعجاز حسین
جی، مجھے تو ایسے لگتا ہے۔ دیکھیں، پاکستان جو ہے وہ ایک افیکٹو ڈیموکریسی ہے، جہاں پہ سیول ریلیشن جو ہیں اس میں عدم توازن ہے۔ تاہم پاکستان کے اندر یہ جو کھسا پٹا نظام چل رہا ہے پچھلے 5-6 سال سے، تو اس میں تو یہی نظر آتا ہے کہ جو آپ کی موجودہ جو منتخب حکومت ہے وہی جائے گی امریکہ یا کسی بھی ملک میں پاکستان کے حوالے سے، وہاں پہ مذاکرات کرنے کے لیے، بات چیت کرنے کے لیے۔ تو رسمن سا ایک نظام جو چل رہا ہے، اور رسمی قسم کی باتیں وہاں پہ ہوتی ہیں، کوئی مضبوط قسم کی اور مستحکم قسم کی نہ پالیسیاں پاکستان میں سول حکومت بناتی ہے اور نہ ہی جو ہے ان پہ عمل درآمد کروا سکتی ہے۔ تو میں بالکل آپ کی بات سے متفق ہوں کہ یہ جو ہے ایک رسمی کارروائی ہے، کاغذی قسم کی کارروائی ہے۔ اصل جو 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 پالیسی ہے وہ کہیں اور بنتی ہے، اور شاید اگلے چند مہینوں میں امریکہ کے حوالے سے کوئی اور شخصیت امریکہ شاید پاکستان سے چلی جائے اور انہی معاملات پہ دوبارہ وہاں پہ جو ہے وہ غور کیا جائے۔
حسین حقانی، پاکستان نے اپنے ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپنز یعنی جنگی جوہری ہتھیاروں کے بارے میں کہا ہے کہ یہ بھارت کی ہتھیاروں کی برتری کے مقابلے میں بنائے جا رہے ہیں، کیا امریکہ پاکستان کی اس دلیل کو تسلیم کرے گا یا کرتا ہے؟ مختصر جواب،
بالکل نہیں، اور یہ دلیل ہے بھی بہت کمزور۔ بنیادی بات یہ ہے کہ جب آپ کے پاس ایٹمی ہتھیار آ گئے، تو پھر بھارت کی جو کنونشنل فورسز ہیں، روایتی فوجی قوت ہے، اس کے مقابلے میں آپ کو ایک ایڈوانٹیج حاصل ہو ہی گیا۔ اس لیے پاکستان کو اب کوئی خطرہ باقی نہیں ہے کہ بھارت پاکستان پر چڑھائی کر دے گا۔ یہ تو ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپن صرف اور صرف ایک ہتھیاروں کی جنگ شروع کرنے کی کوشش ہے، اور امریکہ کے ہی نقطۂ نظر سے نہیں بلکہ بہت سارے پاکستانی بھی اس کو تشویش کی نگاہ سے دیکھیں گے، کیونکہ اس کے نتیجے میں علاوہ اس کے کہ پاکستان میں عسکریت پسندی بڑھے اور کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا، بالخصوص جبکہ پاکستان کے 42% بچے 5 اور 15 سال کی عمر کے درمیان کے سکول تک نہیں جاتے۔
میرا آخری سوال ڈاکٹر اعجاز حسین آپ سے ہے، پاکستان کے اہلکار بار بار کہہ رہے ہیں کہ پاکستان امریکہ تعلقات سلامتی کے معاملات سے بڑھ کر اقتصادی تعاون کی طرف جا رہے ہیں، جبکہ امریکہ کا معاملہ تو سلامتی کا ہے، کیا پاکستان یہ نہیں سمجھتا؟
پاکستان سمجھتا ہے، لیکن پاکستان شاید اپنی سلامتی کی بات کرتا ہے، یعنی پاکستان کی سلامتی کا فریم ورک ہے امریکہ سے بہت مختلف ہے۔ پاکستان چاہتا ہے کہ بھارت کو دہشت گرد گردانا جائے، افغانستان میں پاکستان جو ہے وہ اس کو جو ہے بری الزام جو ہے سمجھا جائے، اور اسی طرح جو ہے امریکہ پاکستان کی جو ویپنس پروکیورمنٹ کے حوالے سے جو خواہشات ہیں ان کو پورا کرے۔ تو پاکستان سلامتی چاہتا ہے لیکن اپنے حساب سے چاہتا ہے، امریکہ کا اپنا فریم ورک ہے۔ تو مجھے تو یہ نظر آتا ہے کہ شاید جو ہے اس پہ کوئی مضبوط قسم کی جو پالیسی ہے وہ سامنے نہ آئے، اور نہ ہی کوئی اعلامیہ ہے، اور ایک شاید دباؤ پڑے پاکستان پہ، جہاں پہ پاکستان جو ہے وہ مشروط قسم کی مالی امداد
جی ڈاکٹر جی ڈاکٹر اعجاز حسین اسلام آباد سے، اور لندن سے حسین اکانی، اور واشنگٹن سے برجیش اپادھیائے، آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ۔ سیربین بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں۔
ہمارے نامہ نگار قریا قریا گاؤں گاؤں،
رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید، بی بی سی، اسلام آباد۔
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے۔
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں۔ عبدالرشید شکور، بی بی سی، دبئی۔
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے۔ ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر۔
دوسری یا تیسری شادی کرے تو اسے طلاق مانگنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ عمر شمسی، بی بی سی، اسلام آباد۔
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنو۔
اور اب کھیلوں کے حوالے کے ساتھ احمد رضا۔
دبئی میں انگلینڈ کے خلاف دوسرے ٹیسٹ میچ کے پہلے دن کھیل ختم ہونے تک پاکستان نے 282 رنز بنائے ہیں اور اس کے 4 کھلاڑی آؤٹ ہوئے ہیں۔ کپتان مصباح الحق نے اپنے ٹیسٹ کریئر کی 9ویں سنچری بنائی، جبکہ شان مسعود اور یونس خان نے نصف سنچریاں سکور کی۔ کھیل کے اختتام پر کپتان مصباح الحق اور اسد شفیق کریز پر موجود تھے۔ ادھر کولمبو میں دوسرے ٹیسٹ میچ کے پہلے دن کے کھیل کے اختتام پر ویسٹ انڈیز نے اپنی پہلی اننگز میں 17 رنز بنائے اور اس کا ایک کھلاڑی آؤٹ ہوا۔ سری لنکا نے ٹاس جیت کے پہلے بیٹنگ کی، مگر صرف 200 کے مجموعی سکور پر پوری ٹیم آؤٹ ہو گئی۔ پہلے ٹیسٹ میچ میں سری لنکا نے ویسٹ انڈیز کو ایک اننگ اور 6 رنز سے مات دی تھی۔ چنئی میں چوتھے ایک روزہ میچ میں انڈیا نے جنوبی افریقہ کو جیت کے لیے 300 رنز کا ہدف دیا ہے۔ وراٹ کوہلی نے 138 رنز کی شاندار اننگ کھیلی، جس میں 5 چھکے اور 6 چوکے شامل تھے۔ 5 ایک روزہ میچوں کی سیریز میں مہمان ٹیم کو پہلے ہی بھارت پر 2-1 سے برتری حاصل ہے۔ بلاوایو میں چوتھے ایک روزہ میچ میں افغانستان نے زمبابوے کو 3 وکٹوں سے ہرا دیا ہے۔ افغانستان کو فتح کے لیے 185 رنز کا ہدف ملا، جو اس نے 47ویں اوور میں 7 وکٹوں کے نقصان پر پورا کر لیا۔ یوں 5 ایک روزہ میچوں کی سیریز میں دونوں ٹیمیں 2-2 میچ جیت کے برابر ہیں۔ اور انٹرنیشنل پیرا اولمپک کمیٹی کے تحت دوہا میں جاری ایتھلیٹکس ورلڈ چیمپئن شپ میں برطانیہ کے آلیڈ ڈیویز نے F42 شارٹ پٹ کے مقابلے میں اپنے ملک کے لیے پہلا طلائی تمغہ جیتا ہے۔ اور فٹ بال کی یوروپا لیگ میں آج 24 میچز کھیلے جائیں گے۔
کھیلوں کی خبریں آپ نے احمد رضا سے سنی۔ آج سیربین کا بڑا موضوع پاکستانی وزیراعظم نواز شریف اور امریکی صدر براک اوباما کے مابین واشنگٹن میں ہونے والی ملاقات ہے۔ اطلاعات ہیں کہ یہ ملاقات شروع ہو چکی ہے، جیسے ہی اس کی تفصیلات سامنے آئیں گی یہ ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر شائع ہو جائے گی۔ اس وقت چلتے ہیں سیربین میں خبروں کے خلاصے کے لیے۔
پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف کی ملاقات واشنگٹن میں صدر براک اوباما سے جاری ہے، جس میں علاقائی صورتحال پر بات چیت کی جا رہی ہے۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان کی تحصیل بھاگ کے علاقے چھلگری میں امام بارگاہ پر نماز کے دوران خودکش حملے میں 9 افراد ہلاک اور 7 زخمی ہو گئے ہیں۔ امریکی سیکرٹری خارجہ نے اسرائیلی اور فلسطینی حکام پر زور دیا ہے کہ وہ تشدد میں حالیہ اضافے کو روکنے کے لیے تشدد پر اکسانے کے عمل کو ختم کریں۔ اسپین میں رواں سال بے روزگار افراد کی تعداد میں 300,000 کا اضافہ ہوا ہے، جس کے بعد بے روزگاری کی شرح گزشتہ 4 سال کے مقابلے میں بلند ترین سطح پر آ گئی ہے۔ اور جنوبی افریقہ میں ٹیوشن فیس میں اضافے کے خلاف طلبہ کا احتجاج ہے۔ اس موقع پر ملک کی تمام یونیورسٹیوں کا مکمل بوائیکاٹ کیا گیا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
خبروں کا خلاصہ آپ نے عبداللہ فاروقی سے سنا، اور ابھی ابھی خبر آئی ہے کہ پاکستان میں صوبہ بلوچستان کے ضلع کچھی میں ایک خودکش حملے میں کم سے کم 9 افراد ہلاک اور 7 زخمی ہو گئے ہیں۔ تفصیلات جاننے کے لیے چلتے ہیں کوئٹہ، جہاں سے نامہ نگار محمد کاظم ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ ہیں۔ جی کاظم۔
جی عمر، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ دھماکہ ضلع کچھی کی تحصیل باغ کے علاقے گور چلگری میں ہوا ہے۔ یہ علاقہ کوئٹہ شہر سے جنوب مشرق میں اندازم کوئی 300-350 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ وہاں میری بات ہوئی لیویز فورس کے ایک اہلکار سے، اس نے بتایا کہ یہ دھماکہ خودکش تھا۔ انہوں نے کہا کہ گوٹ کے امام بارگاہ میں نماز مغربین کے موقع پر ایک خودکش حملہ آور داخل ہوا اور وہاں اپنے آپ کو داخل ہونے کے ساتھ ہی اڑا دیا۔ اہلکار نے کہنا تھا کہ دھماکے کے باعث اب تک کم از کم کوئی 9 کے قریب لوگ ہلاک ہوئے ہیں اور 7 سے زائد زخمی ہیں۔ ہلاک اور زخمی ہونے والوں میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں، اور یہ جو لوگ زخمی ہوئے ہیں ان کو ابتدائی طبی امداد کے لیے جو مقامی قریبی اسپتال ہے وہاں ان کو منتقل کیا جا رہا ہے۔ اہلکار نے یہ بتایا کہ دھماکے کے بارے میں تحقیقات کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے۔ تاہم ابھی تک جو معلومات وہاں سے حاصل کی گئی ہیں ان کے مطابق خودکش حملہور خواتین کے ہمراہ امام بارگاہ میں داخل ہونے میں کامیاب ہوا ہے۔ اہلکار نے بتایا کہ جو خودکش حملہور ہے اس کا سر بھی جو سیکورٹی فورسز ہیں ان کو مل گیا ہے۔ اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ چلگری کا جو علاقہ ہے وہاں یہ اپنی نوعیت کا پہلا واقعہ ہے۔ تاہم اس سے قبل جو جلمکسی کا علاقہ ہے، متصل ضلع ہے جلمکسی، وہاں جو ہے نا گنداوا میں ایک درگاہ ہے، اس کے اندر ایک دھماکہ ہوا تھا کوئی 3-4 سال پہلے، اس میں کوئی 30 سے زائد لوگ ہلاک ہوئے تھے۔ تاہم اس ابھی تک جو ہے نا اس یہ جو واقعہ ہے خودکش عملے کا چلگری میں، اس کی ذمہ داری کسی نے قبول نہیں کی ہے۔ جی،
ان تفصیلات کے لیے کوئٹہ سے محمد کاظم آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اور چلتے ہیں مشرق وسطی۔ فلسطین اور اسرائیل کے درمیان حالیہ کشیدگی کم کرنے کے لیے امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری نے اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نتن یاہو سے جرمنی میں بات چیت کی ہے۔ بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ نخبت ملک کی زبانی۔
حرم الشریف میں عربوں اور اسرائیلیوں کے لیے قائم مذہبی عمارتوں کے معاملے سے شروع ہونے والا تنازع اس وقت اسرائیل اور فلسطین میں تناؤ کی کیفیت میں ہر روز اضافہ کر رہا ہے۔ یروشلم میں سلسلہ وار پرتشدد واقعات کا سلسلہ بھی جاری ہے، اور فلسطین اور اسرائیل کے رہنماؤں کے اس حوالے سے بیانات بھی فضا میں کشیدگی کو ہوا دے رہے ہیں۔ ایسے میں امریکہ ایک بار پھر دونوں اقوام کے درمیان ماحول سازگار کرنے کی کوشش میں ہے۔ اسی سلسلے میں امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے آج جرمنی کے شہر برلن میں اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نتن یاہو سے ملاقات کی ہے۔ کچھ گھنٹوں کی بات چیت کے بعد مسٹر کیری نے صحافیوں سے کہا ہے کہ انہیں اس ملاقات سے محتاط قسم کے پر امید امکانات نظر آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا،
I come directly from several hours of conversation with Prime Minister.
میں نے ابھی مسٹر نتن یاہو سے کئی گھنٹے بات چیت کی ہے، اور میں اس ملاقات کے بارے میں یہی کہوں گا کہ ایک محتاط قسم کی پر امید فضا تو ہے۔ تاہم آئندہ دو دن میں کچھ ایسے موضوعات زیر بحث آ سکتے ہیں جن کے دور رس اثرات ہوں گے۔ مجھے امید ہے کہ تمام فریقوں کے ذہن میں یہ بات ضرور موجود ہے کہ ہمیں آگے بڑھنے کا راستہ ضرور تلاش کرنا ہے۔
جان کیری کی کوشش ہے کہ خصوصی طور پر اسرائیل کے وزیر اعظم سے دریافت کریں کہ حرمل شریف میں مذہبی عمارتوں کی حیثیت کا کیا تعین ہے۔ اس ملاقات سے پہلے مسٹر کیری نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ امن کے عمل کو تیز کرنے کا راستہ تلاش کرنا چاہتے ہیں اور انہیں یقین ہے کہ تمام فریقین بھی یہی چاہیں گے۔
آج ہم یعنی میں اور بنجامین نتنیاہو واقعی اس معاملے پر دوبارہ بات کر سکتے ہیں۔ ہم ایک دوسرے کو اچھی طرح جانتے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ ہم اس قابل ہیں کہ اس صورتحال کو بدل سکیں۔ مجھے امید ہے کہ آج بات چیت مفید ہوگی۔ میں نے گزشتہ روز شاہ عبداللہ سے بھی بات کی ہے اور صدر محمود عباس سے بھی۔ مجھے یقین ہے کہ سب لوگ اس جھگڑے کو ختم کرنا چاہتے ہیں، تو چلیے پھر وہی سب کچھ کریں جو ہم کر سکتے ہیں۔
تاہم مسٹر کیری کے ان پیغامات کے باوجود مسٹر نتن یاہو نے فلسطینیوں کو پرتشدد واقعات کا ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے فلسطینی صدر محمود عباس پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ اسرائیل کے ارادوں کے بارے میں جھوٹے بیانات پھیلا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا،
میرا خیال ہے کہ وقت آ گیا ہے کہ بین الاقوامی برادری صدر عباس سے کہہ دے کہ اسرائیل کے بارے میں جھوٹے بیانات دینا بند کر دیں۔ یہ بات جھوٹ ہے کہ اسرائیل حرمل شریف پر موجود جوں کی توں کی صورتحال کو بدلنا چاہتا ہے، اور یہ بھی غلط ہے کہ اسرائیل فلسطینیوں کا قتل عام کر رہا ہے۔ یہ سب جھوٹ ہے۔ ہم موجودہ صورتحال پر راضی ہیں۔ ہم ہی ہیں جو تمام مذہبی عبادت گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور اسرائیل اس قسم کے پرتشدد حملوں کے خلاف کسی بھی اور جمہوریت کی طرح اپنے شہریوں کی حفاظت کرنا چاہتا ہے۔
اسی دوران یروشلم سے ملنے والی اطلاعات کے مطابق رواں ہفتے میں دوسری بار شناخت میں غلطی سے اسرائیلیوں نے ایک اور یہودی شہری کو قتل کر دیا ہے، اور رواں ماہ تشدد کے سلسلہ وار واقعات میں 8 اسرائیلی اور حملہ آوروں سمیت 40 سے زیادہ فلسطینی ہلاک اور درجنوں افراد زخمی ہو چکے ہیں۔
بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ آپ نے ہماری ساتھی نخبت ملک سے سنا۔ اسرائیل فلسطین کشیدگی کم کرنے کی کوشش میں امریکی وزیر خارجہ جرمنی میں ہیں۔ ادھر آپ نے ابھی نخبت ملک سے سنا کہ بیت المقدس میں ایک اسرائیلی فوجی نے ایک یہودی کو فلسطینی سمجھ کر ہلاک کر دیا۔ اس واقعے کی تفصیل میں نے یروشلم میں صحافی ہریندر مشرا سے جاننا چاہیے۔
یہ جو واقعہ ہے یہ گزشتہ روز یروشلم کے بالکل سٹی سینٹر میں ہوئی، اور یہ پولیس کے ذرائع کے مطابق ایک سیکیورٹی گارڈ جو ہے وہ بس میں چڑھا اور اس نے کچھ فوجیوں کو دیکھا، اور اسے لگا کہ یہ شاید فوجی جو ہیں وہ واقعی میں فوجی نہیں ہیں، اور اس نے ان سے کہا کہ وہ اپنا آئیڈینٹیٹی کارڈ دکھائیں، اور جو فوجی تھے انہیں ایسا لگا کہ یہ جو سیکیورٹی گارڈ ہے یہ شاید کوئی حملہور ہے، تو ایسا سوچ کر کے ان لوگوں نے اس سے دور ہٹنے کی کوشش کی، اور جب یہ اس کے قریب گیا تو انہیں جو شک ہو رہا تھا کہ یہ شاید ہو سکتا ہے کہ کوئی چاقو کے ساتھ حملہور آیا ہو، اور اس کے اوپر ان لوگوں نے گولی چلا دی جس میں وہ ہلاک ہو گیا۔
اور اس سلسلے میں کوئی گرفتاری عمل میں آئی ہے؟
اس سلسلے میں ابھی تک تو کوئی گرفتاری نہیں ہوئی ہے، اور دراصل جو معاملہ ہے اس کو لے کر کے یہاں تفتیش جاری ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ پولیس نے ایک انویسٹیگیشن لانچ کیا ہے، لیکن ابھی تک کسی طرح کی کوئی گرفتاری نہیں ہوئی۔
تو ہریندر، یہ بتائیے کہ حالیہ کشیدگی میں اب تک کتنی ہلاکتیں ہوئی ہیں دونوں طرف کی؟
ابھی تک جہاں تک فلسطینی ذرائع کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے، جو فلسطینی انتظامیہ کے جو ہیلتھ منسٹری ہے اس کے ایک ترجمان نے بتایا کہ تقریباً 47 فلسطینی جو ہیں وہ اب تک ہلاک ہو چکے ہیں، اور 10 اسرائیلی شہری بھی جو ہیں وہ ابھی تک پچھلے 3 ہفتوں کے دوران ہلاک ہو چکے ہیں۔ لیکن فلسطینی علاقوں میں جس طرح سے مظاہرے ہوئے ہیں، اور اس کے اوپر جس طرح سے لائیو بلٹ چلائے گئے، اور جس طرح سے ٹیئر گیس وغیرہ چلائے گئے اسے کنٹرول کرنے کے لیے، اس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں، اور اسرائیل میں بھی اسی طرح سے کوئی 40 سے 50 لوگ جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں حملوں میں، اور کچھ جو ہیں وہ بتایا جا رہا ہے کہ بہت ہی ان کا حال جو ہے بھی کافی برا ہے، وہ سیریس کنڈیشن میں۔
یروشلم سے یہ تھے صحافی ہریندر مشرا۔ چلتے ہیں بھارت، جہاں کی ریاست ہریانہ میں اعلی ذات کے ہندوؤں کے حملے میں 2 دلت بچوں کے قتل کا موازنہ کتوں پر حملے سے کرنے پر مرکزی وزیر جنرل وی کے سنگھ مشکل میں پڑ گئے ہیں. حزب اختلاف کی جماعتوں نے جنرل سنگھ کو دلت دشمن قرار دے کر کابینہ سے ان کی برطرفی کا مطالبہ کیا ہے. تفصیلات کے ساتھ دلی سے نامہ نگار شکیل اختر.
دلی کی پڑوسی ریاست ہریانہ میں اعلی ذات کے ہندوؤں کے ایک حملے میں دو کم سن بچوں کی ہلاکت پر ابھی ہر طرف مذمتوں کا سلسلہ جاری ہی تھا کہ مرکزی وزیر جنرل وی کے سنگھ کے اس بیان سے ایک نیا تنازع پیدا ہو گیا.
اس کے اوپر انکوائری چل رہی ہے. پریواروں کے بیچ میں مت بھید تھا, وہ مت بھید کس روپ میں پرورتت ہوا, کہاں پر انتظامیہ کا فیلئر ہے ایڈمنسٹریشن کا, اس کے بعد پھر سرکار کے اوپر آتے. تو ہر چیز کے اندر کہ جی وہاں پہ اس نے پتھر مار دیا کتے کے تو سرکار ذمہ وار ہے, ایسے نہیں ہے.
جنرل وی کے سنگھ نے اپنے بیان کی وضاحت کی, لیکن دلتوں پر حملے کو انہوں نے ایک مقامی معاملہ قرار دیا.
ادھارن کے طور پر اگر کوئی کتا چل کے جا رہا ہو میں اس کے پتھر مار دوں تو اسی کو طول دے دیں گے. اب آپ یہ الگ سینٹینس کو پرانی بات کے ساتھ جوڑ کر کہو کہ جنرل صاحب نے دلتوں کو کتا بول دیا, تو میں تو کہتا ہوں اس پترکار کو لعنت, اس کو پترکارتا چھوڑ دینی چاہیے, اس کو آگرہ کے اندر جا کے داخل ہو جانا چاہیے جہاں پہ اس کا علاج چلے.
کانگریس نے جنرل سنگھ کو کابینہ سے برطرف کرنے کا مطالبہ کیا ہے.
کانگریس کی اور سے ہم مانگ کرتے ہیں کہ دیش کے پردھان منتری ماننیہ نریندر مودی جی نہ کیول جنرل وی کے سنگھ کے بیان کے لیے سارجنک معافی مانگ, نہ کیول موہن بھاگوت جی کی سارجنک طور پہ نندا کریں اور ان کے بیان کا کھنڈن کریں.
مارکسی کمیونسٹ پارٹی کے رہنما وریندا کرت نے بھی جنرل سنگھ کے بیان کی مذمت کی ہے.
دس از دی ایروگنس آف دی اپر کاسٹ, سم پرٹیکولر برانڈ آف دی اپر کاسٹ ایروگنس.
وریندا کہہ رہی تھی کہ ان کے اس بیان سے اعلی ذات کے ہندوؤں کے غرور کی عکاسی ہوتی ہے. اس طرح کے ذات پرست وزیر کو کابینہ سے فوراً برطرف کیا جانا چاہیے. گزشتہ دنوں ہریانہ کے بلب گڑھ علاقے میں ایک گاؤں میں اعلی ذات کے ہندوؤں نے ایک دلت فیملی کے گھر میں آگ لگا دی تھی. اس حملے میں دو کم سن بچے جل کر ہلاک ہو گئے اور بچوں کی ماں بری طرح جھلسی ہوئی حالت میں ہسپتال میں ہیں. ان کی حالت کافی نازک بتائی جاتی ہے. بی جے پی کے دلت رہنما ادت راج نے اس واقعے کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ واضح طور پر ذات پات کے ٹکراؤ کا واقعہ تھا.
اور میں اس کو سمجھتا ہوں پوری طرح سے جاتی جھگڑا ہے, اور ہریانہ میں کا یہ اتہاس ہے, پہلے بھگاڑا کا ہوا, ہرسولا کا, مرچ پور کانڈ ہوا, گوہانا کانڈ ہوا, وہاں کانڈ ہوتے رہتے ہیں.
دلی میں عام آدمی پارٹی نے جنرل وی کے سنگھ کے بیان پر سخت نکتہ چینی کرتے ہوئے ان کی گرفتاری کا مطالبہ کیا ہے. آپ پارٹی کے ترجمان آشوتوش کہہ رہے تھے کہ اس بیان سے جنرل سنگھ کے دلت مخالف رویے کی عکاسی ہوتی ہے. انہیں نہ صرف مرکزی کابینہ سے برطرف کر دینا چاہیے بلکہ ان کے خلاف پولیس رپورٹ بھی درج کی جانی چاہیے, انہیں فوراً گرفتار کیا جانا چاہیے. پولیس کے ریکارڈ کے مطابق دلتوں کے خلاف بھارت میں ہر برس ہزاروں واقعات ہوتے ہیں.
دلی سے یہ تھے نمنگار شکیل اختر. بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں ہندو انتہا پسندوں کے ہاتھوں ایک کشمیری کو زندہ جلانے کے واقعے کے بعد وادی میں کشیدگی پائی جاتی ہے اور جگہ جگہ مظاہرے ہو رہے ہیں. پولیس نے بیشتر علاقوں میں کرفیو نافذ کر دیا ہے اور علیحدگی پسند رہنماؤں کو گھروں میں نظر بند کر دیا ہے. حکام نے آج 8 محرم کا جلوس نکالنے کی اجازت بھی نہیں دی. سری نگر سے نامہ نگار ریاض مسرور کی رپورٹ.
گزشتہ اعتبار کو ہندو حملہ آوروں کے ہاتھوں زخمی ہونے والے مسلمان ٹرک ڈرائیور زاہد رسول کی موت کے بعد کشمیر میں حالات مسلسل کشیدہ ہیں. اس دوران سیکیورٹی پابندیوں کے باوجود مظاہرین اور پولیس کے مابین تصادم ہو رہے ہیں. آج حکام نے جنوبی کشمیر میں زاہد رسول کے گھر میں اجتماعی فاتح خوانی کو روکنے کے لیے سری نگر اور اننت ناگ کے بیشتر مقامات پر کرفیو نافذ کیا. علیحدگی پسندوں کو بھی گھروں میں نظر بند کیا گیا. نیم فوجی اہلکاروں نے گزشتہ روز جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے رہنما محمد یاسین ملک کو اننت ناگ میں گرفتار کر لیا, جس کے بعد مظاہروں میں شدت آ گئی. آج یاسین ملک نے تعزیت کرسی پر حکومت کی پابندی پر سخت ناراضگی کا اظہار کیا.
ایک معصوم شخص کی لاش دی گئی اور دوسرا یہاں پر گلی کوچوں میں کرفیو نافذ کر دیا گیا. کیونکہ آپ نے
وعدے رہے حریت کانفرنس گاف کے رہنما سعید علی گیلانی نے لوگوں اور تمام علیحدگی پسند رہنماؤں کو آج اننت ناگ میں اجتماعی فاتح خوانی کے لیے مدعو کیا تھا, تاہم انہیں گھر سے نکلتے ہی حراست میں لیا گیا. مسٹر گیلانی نے کہا کہ کانگریس کے دور اقتدار میں بھارت میں 40,000 مسلم کش فسادات ہوئے, جبکہ نریندر مودی کی حکومت کے دوران اب تک 600 فسادات ہو چکے ہیں. تاہم انہوں نے کشمیری نوجوانوں سے اپیل کی کہ وہ فرقہ پرست قوتوں کے خلاف احتجاج کے دوران کسی غیر مسلم کو کوئی نقصان نہ پہنچائیں.
جموں سے جو گاڑیاں آ رہی ہیں یہاں ویلی میں, ان کے
ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ نہ کی جائے، چاہے ان میں سیاح ہوں یا اب کاروبار کرنے والے لوگ ہوں یا جو بھی لوگ ہوں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، ان کو کسی بھی طرح کی ان پر رکاوٹ نہ کی جائے۔
قابل ذکر ہے 9 اکتوبر کو جموں کے ہندو اکثریتی ادھمپور ضلع میں بعض ہندو انتہا پسندوں نے ایک ٹرک کو نظر آتش کیا جس میں 3 کشمیری مسلمان تھے۔ ان میں سے زاہد رسول کی گزشتہ اتوار کو نئی دلی کے صفدرجنگ ہسپتال میں موت ہو گئی۔ یہ واقعہ گائے یا بھینس کے گوشت پر پابندی کے خلاف ہند نواز رکن اسمبلی انجینئر رشید کی طرف سے بیف پارٹی کے اہتمام کے بعد رونما ہوا۔ انجینئر رشید جب زاہد کے اہل خانہ کے ہمراہ زاہد کی لاش لینے دلی پہنچے تو ان کے چہرے پر ہندو انتہا پسندوں نے سیاہی پھینک دی۔ انہوں نے آج سری نگر میں ایک پریس کانفرنس میں سخت رد عمل کا اظہار کیا۔
اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہماری بیف پارٹی سے کسی کے جذبات ہرٹ ہوئے، جو آج آپ محرم کے جلوسوں پر پابندی لگاتے ہو، کیا یہ ہمارے مذہب کے مذہبی معاملات میں مداخلت نہیں ہے؟ جو آپ عید کے دن عیدگاہ میں میر وائز ہے کسی اور کو نماز پڑھنے کے لیے جانے نہیں دیتے ہو، لاکھوں لوگوں روکتے ہو، کیا وہ ہماری مذہبی معاملات میں مداخلت نہیں ہے؟ جو آپ جمعہ کے دن کسی اور کو نماز نہیں پڑھنے دیتے ہو، کیا وہ ہماری مذہبی معاملات میں مداخلت نہیں ہے؟ لہذا یہ دنیا کو پتہ لگنا چاہیے کہ کون کس کے جذبات کو ہرٹ کرتا ہے۔
دریاسنا آج 8 محرم کے سلسلے میں شیعہ فرقے کے مجوزہ جلوس پر حسب معمول پابندی عائد کی گئی، جس کے دوران عزاداروں اور پولیس کے درمیان جھڑپیں ہوئیں۔ گزشتہ 25 برس سے کشمیر میں اجتماعی عزاداری یا عاشورہ کے جلوسوں پر سرکاری پابندی ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ یہ پابندی امن و قانون کو درپیش خطرات کے پیش نظر عائد ہے۔ ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر۔
سربین ابھی جاری ہے۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں،
ریمیار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید، بی بی سی، اسلام آباد۔
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے۔
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں۔ عبدالرشید شکور، بی بی سی، دبئی۔
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
مشاعروں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے۔ ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر۔
دوسری یا تیسری شادی کرے تو اسے طلاق مانگنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ امبر شمسی، بی بی سی، اسلام آباد۔
باخبر رہنے کے لیے سربین سنا کیجیے۔
پاکستان اور انگلستان کے مابین دبئی میں کھیلے جانے والے دوسرے ٹیسٹ میچ کا آج پہلا دن تھا۔ آج کھیل کی تفصیلات جاننے کے لیے چلتے ہیں دبئی، جہاں سے ہمارے سپورٹس رپورٹر عبدالرشید شکور اس وقت ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ ہیں۔ عبدالرشید شکور، سب سے پہلے یہ بتائیے کہ دبئی ٹیسٹ کا پہلا دن کیسا رہا؟
پاکستان کے نقطہ نظر سے اچھا رہا ہے۔ پاکستان نے کھیل کا اختتام 282 رنز، 4 کھلاڑی آؤٹ پر کیا۔ اگرچہ شروع میں کچھ وکٹیں جلد گر گئی تھی، لیکن اس کے بعد پھر یونس خان اور خاص طور پر مصباح الحق کی جو سینچری تھی، اس نے پاکستان کی پوزیشن کو بڑی حد تک جو ہے وہ اچھے انداز میں لے کر گئے ہیں، اور 282 رنز، 4 کھلاڑی آؤٹ پر پاکستان نے پہلے دن کا اختتام کیا ہے۔
تو شکور، انفرادی کارکردگی میں کون نمایاں رہا ہے؟
شان مسعود نے نصف سینچری سکور کی، یونس خان نے بھی نصف سینچری بنائی، لیکن آج کا دن کپتان مصباح الحق کے نام رہا، جنہوں نے بہت ہی عمدگی سے بیٹنگ کی، ذمہ دارانہ انداز میں بیٹنگ کی، اور ان کی دو اچھی پارٹنرشپ رہی، یونس خان کے ساتھ رہی 93 رنز کی، پھر 104 رنز کی پارٹنرشپ اسد شفیق کے ساتھ۔ جو کھیل ختم ہوا تو مصباح الحق جو ہیں وہ 102 رنز پر کھیل رہے تھے، نویں ٹیسٹ سینچری انہوں نے سکور کی ہے۔ پاکستان کی طرف سے سب سے زیادہ سینچریاں بنانے والے جو کپتان ہیں انضمام الحق، 7 سینچریوں کا جو ریکارڈ تھا اس کو بھی برابر کیا ہے۔ تو 41 سال کی عمر میں بھی وہ جوانوں جیسی کارکردگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں مصباح الحق۔
اچھا، دبئی میں کھیلے گئے ٹیسٹ میچ بالعموم نتیجہ خیز ہوتے ہیں، اس بار کیا لگتا ہے آپ کو؟
جی ہاں، 8 ٹیسٹ میچز ہوئے ہیں جس میں سے 6 کا فیصلہ ہوا ہے، اور 2 ٹیسٹ میچ جو ہیں وہ پاکستان ہارا ہے۔ تو اس دبئی کی جو وکٹ ہے وہ ابوظہبی کے مقابلے میں اسپنرز کو زیادہ مددگار رہتی ہے۔ پہلے دن پہلے سیشن میں تیز بالرز کو تھوڑی سی مدد دیتی ہے، جیسا کہ آج بھی ہوا، لیکن اب پاکستان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ پاکستان کی ٹیم اس وقت اچھی پوزیشن میں ہے، 4 وکٹیں گری ہیں 282، اور کپتان مصباح الحق اور اسد شفیق پھر سرفراز احمد، ان کی بیٹنگ باقی ہے۔ تو اگر پاکستان کی ٹیم ایک اچھا اسکور کر لیتی ہے تو تو وہ پھر یاسر شاہ کے ذریعے اور ذوالفقار بابر کے ذریعے انگلینڈ کی جو بیٹنگ ہے اس کو قابو کرنے کی کوشش کرے گی. ڈیپینڈ کرے گا کہ پاکستان کی ٹیم کل کتنا اسکور کرتی ہے.
عبدالرشید شکور دبئی سے آپ کا بہت بہت شکریہ. اور پہلے دن کے کھیل کے بعد عبدالرشید شکور نے پاکستانی کرکٹ ٹیم کے کوچ وقار یونس سے پوچھا کہ کیا وہ آج کے کھیل میں پاکستانی بیٹسمینوں کی کارکردگی سے مطمئن ہیں.
آئی تھنک اچھا دن تھا پاکستان کے لیے, بہت اچھا دن تھا. آل دو شروع میں تھوڑے ہیکپ ضرور ہوئے تھے, وکٹ ضرور گری تھی, لیکن یہ تھا کہ بڑی میچور اننگس, وہ جو پارٹنرشپ ریکوائرڈ تھی 93 رنز کی, ویری گڈ ٹو سی دا وے مصباح ہینڈل دا ہول تھنگ. جب ضرورت تھی رنز کی ایکسیلریٹ کیا, جب ضرورت تھی گیم کو کنٹرول کرنے کی کنٹرول کیا.
پاکستانی کرکٹ ٹیم کے کوچ وقار یونس پاکستانی بیٹسمینوں کی کارکردگی سے خوش. پاکستان کے قبائلی علاقے خیبر ایجنسی میں پہلی مرتبہ ٹریفک پولیس کے اہلکار تعینات کیے گئے ہیں. تاہم ان اہلکاروں کے پاس ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر جرمانے یا سزا کا اختیار نہیں, کیونکہ قبائلی علاقوں میں عام پاکستانی قوانین کا اطلاق نہیں ہوتا. مگر یہ پولیس والے بالکل بے اختیار بھی نہیں, کیونکہ خلاف ورزی کرنے والوں کو تنبیہ ضرور کر سکتے ہیں. تفصیل کے ساتھ پشاور سے نامہ نگار عزیز اللہ خان.
خیبر پختونخوا کو پشاور کے راستے افغانستان سے ملانے والی اس شاہراہ پر اب ٹریفک پولیس کے اہلکار نظر آتے ہیں. کالی شلوار قمیض اور سبز رنگ کے ٹریفک پولیس سے ملتی جلتی وردی پہنے یہ اہلکار ڈرائیوروں کو اپنی لائن میں رہنے کی تاکید کرتے رہتے ہیں. یہ اہلکار بنیادی طور پر لیویز اہلکار ہیں, لیکن انہیں ٹریفک کو رواں دواں رکھنے کے لیے یہاں پشاور میں تربیت فراہم کی گئی ہے. تحصیل جمرود میں تعینات ایک اہلکار وارث خان نے بی بی سی کو بتایا کہ انہیں بنیادی تربیت دی گئی ہے.
ہمیں اشارے کی تربیت دی گئی ہے اور دو تین دن ہو گیا ہے کہ ہم ادھر پہ, زیادہ فرق پڑ رہا ہے.
تو کتنی ٹریفک بہت زیادہ آتی ہے یہاں پر کہ نہیں کم ہے؟
وہ ملک تاج مارکیٹ ہے نا, اس جگہ پہ تھوڑا سا ٹریفک جام ہوتا ہے, اس لیے کہ وہ فیز ون پہ جاتا ہے گاڑی اور جی ٹی روڈ پہ جاتا ہے, اس لیے ٹریفک جام ہوتا ہے.
ابتدائی طور پر 20 اہلکاروں کو یہ تربیت فراہم کی گئی ہے جو تحصیل جمرود تک شاہراہ پر تعینات کیے گئے ہیں. اس کے بعد جمرود سے لنڈی کوتل اور تورخم تک انہیں تعینات کیا جائے گا اور بعد میں تحصیل باڑہ میں بھی ان کی تعیناتی ہوگی. پشاور سے تورخم تک کا فاصلہ کوئی 45 کلومیٹر ہے اور اس شاہراہ کی مرمت چند ماہ پہلے مکمل کی گئی. اس شاہراہ پر روزانہ ایک اندازے کے مطابق 8,000 سے 10,000 گاڑیاں گزرتی ہیں. افغانستان میں تعینات نیٹو اور امریکہ کی اتحادی افواج کو سامان کی ترسیل کرنے والی گاڑیاں بھی اسی راستے سے گزرتی ہیں. مقامی صحافی ابراہیم شنواری نے بی بی سی کو بتایا کہ اس شاہراہ کی مرمت کے بعد اکثر گاڑیاں تیز رفتاری سے گزرتی ہیں, جس وجہ سے یہاں متعدد حادثے پیش آئے ہیں اور چند ماہ میں کوئی ایک درجن سے زیادہ ہلاکتیں ہو چکی ہیں.
تقریباً 1.5 سال پہلے تک یہ جو روڈ تھا 45 کلومیٹر کا, یہ انتہائی غیر محفوظ روڈ تھا, کیونکہ اس پہ نیٹو کی ری سپلائی تھی اور وہ ہر وقت ان کو خطرہ تھا اور کافی ان پہ اٹیکس بھی ہوئے, جس طرح آپ نے کہا اس میں لوگ بھی مرے تھے, اس میں گاڑیاں بھی تباہ ہو چکی ہیں اور خاص اداروں پہ بھی اس روڈ پہ اٹیک ہوئے. لیکن تقریباً 1 سال یا 1.5 سال اب ہوا ہے عرصہ کہ اس میں یہ نسبتاً اب یہ ایک محفوظ راستہ بن گیا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ چیک پوسٹ بھی ہے اس پہ, تو جو سارے علاقے کی بھی وہ نگرانی کر رہے ہیں اور اس کی شاید ذمہ داری یہ بھی ہوں گے کہ اس ٹریفک پولیس کو بھی وہ محفوظ کریں.
قبائلی علاقوں کے قوانین میں ٹریفک کے بارے میں کوئی ایسی شک نہیں ہے جس میں ٹریفک قانون کی خلاف ورزی کرنے والے کو جرمانے کی سزا دی جا سکے. اس کے لیے حکام کا کہنا ہے کہ وفاقی حکومت کی منظوری کے بعد فاٹا سیکرٹریٹ اس بارے میں حکم نامہ جاری کر سکے گا. پاکستان کے دیگر قبائلی علاقے جیسے باجوڑ اور مہمند ایجنسی میں بھی لیویز اہلکار ٹریفک کنٹرول کرتے ہیں, لیکن انہیں کوئی باقاعدہ تربیت فراہم نہیں کی گئی. اس شاہراہ کی مرمت کا کام حال ہی میں مکمل ہوا ہے. عزیز اللہ خان, بی بی سی, پشاور.
پاکستان میں سخت سیکیورٹی انتظامات میں محرم الحرام کے ماتمی جلوس نکالے جا رہے ہیں. اس سلسلے میں کراچی میں ایک تازیہ 9 محرم کی رات کو نکلتا ہے, جو کسی امام بارگاہ کی بجائے درگا کے مندر سے نکالا جاتا ہے. اس بارے میں سنتے ہیں کراچی سے نامہ نگار ریاض سہیر کی رپورٹ.
کراچی شہر کی مصروف اکبر موٹر سائیکل مارکیٹ میں دکاندار اور گراہک گاڑیاں بنانے اور بنوانے میں مصروف ہیں, لیکن گلی نمبر 19 میں موسیقی کی آواز سنائی دے رہی ہے. اس سوگوار موسیقی کے ساتھ ساتھ چاندی کے رنگ جیسا تازیہ بھی موجود ہے. سب کرتے میں فقیری انداز اپنائے ہوئے ایک بزرگ خاتون تازیے کے ساتھ لوبان اور اگربتی کا دھواں دیتی ہیں، جبکہ سامنے ایک الاؤ جل رہا ہے جس کے گرد کچھ بوڑھے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کے پیچھے واقع سبز دروازے پر مائی جنت کا تازیہ تحریر ہے۔ سبز گیٹ سے عمارت کے اندر داخل ہوتے ہی ایک اور منظر سامنے آتا ہے۔ اس دیوار پر مری ماتا مندر تحریر ہے جو سیٹ موتن داس نے تلسی بائی کی یاد میں 1957 میں تعمیر کرایا تھا۔ مری ماتا کو درگا ماتا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ سبز لباس میں خاتون نے اپنا تعارف محمودہ مائی کے نام سے کرایا۔
وہ جو ہماری اماں تھی اس کا نام تھا جنت۔ یہ تازیہ تو بیٹا کافی عرصے سے پاکستان انڈیا بنا، اس سے بھی آگے کا ایک خاندانی سلسلہ ہمارا چلتا ہے۔ آج اماں نہیں ہے، ہم نکال رہے ہیں، کل ہم نہیں ہوں گے، ہمارے بچے نکالیں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو ایسی ترکیب دے اور اسی طریقے سے بچے چلتے رہیں۔ نہیں، یہ مندر سے یہ آج سے نہیں، 1957 سے چل رہا ہے۔ جب تو یہ جھگی بنی ہوئی تھی اس وقت بھی یہ تخت ادھر ہی تھا۔ ان کا بھی کام ہوتا ہے نا، تو ہم اسی طریقے سے مل بانٹ کے ان کو ساتھ دیتے ہیں۔ بس کچھ نہیں، جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے ان کو اپنے بچوں کو سلامی بننے لاتے ہیں، ان کے ساتھ پوچھتے ہوں کہ بچے ہماری منت کے ہیں۔
محمودہ مائی کے شور عبداللہ مورو کے پروں کو ساتھ ملا کر باندھ رہے تھے جو تازیے پر لگنے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ شام ہو گئی ہے، اب منتی آتے ہوں گے، وہ بہت مصروف ہیں۔
9 تاریخ کو ہم یہاں سے قزل کی رات کو نکلیں گے، 1 بجے صدر جائیں گے، وہاں جائیں گے جہانگیر باغ۔ جہانگیر باغ سے پھر ہمارا بڑا امام باڑہ ہے صدر کے قصائی مسجد کے پاس، وہاں رہیں گے صبح فجر کا، فجر کے بعد پھر ہم ادھر آئیں گے، یہاں کھڑا رہے گا، یہاں سے شام کو مغرب کے بعد نکلے گا۔ نکل کے سب قسم کے آتے ہیں، ہر مذہب کے ہندو بھی آتے ہیں، مسلمان بھی آتے ہیں، سکھ بھی ہے، پارسی بھی ہے، سب آتے ہیں۔ بابا ادھر کوئی لڑائی جھگڑے والا بات نہیں، ہندو فساد کا مسلمانوں کا نہیں ہے۔ بابا چراغ بتی کرنے کا تھا وہ کر کے چلے گئے، شام کو آ گئے، وہ پوجا کرتے ہیں، جو کچھ کرتے ہیں ان کا مانس کا ہوتا ہے وہ پانچ منٹ کے ہم کرتے ہیں، پھر چلے جاتے ہیں۔ کیوں اجلاس کرے تھے، وہ اپنا مذہب کرتے ہیں، ہم اپنے طرف ہیں۔
دس محرم کے بعد تازیے کو مری ماتا مندر کے احاطے کے ایک کونے میں رکھ دیا جاتا ہے، جبکہ سامنے واقع واحد کمرے میں مورتیاں موجود ہیں جہاں ہندو برادری کے لوگ تہوار کے موقع پر پوجا کرتے ہیں۔ 8 محرم کی شب اس کو تالا لگا ہوا تھا۔ عبداللہ نے بتایا کہ تازیے کے نیچے چراغ جلتا رہتا ہے، اس کو بجھایا نہیں جاتا، جبکہ دوسری طرف مندر میں بھی دیا جلتا رہتا ہے۔ ایودھیا میں 1992 میں بابری مسجد پر شیو سینا کے حملے کا خمیازہ مقامی ہندو آبادی کو بھی بھگتنا پڑا تھا۔ انہی دنوں کراچی میں مندروں پر حملے کیے گئے اور مورتیوں کی بے حرمتی کی گئی۔ اس حملے کے محمد عظیم بھی چشمدید گواہ ہیں۔
ادھر کوئی وہی جو سب جگہ پہ حالت خراب ہوئی تھی تو ادھر بھی آئے تھے چلانے کے لیے، لیکن محلے والے پورے انہوں نے بولا بھائی یہ امام باغ ہے، مندر نہیں ہے، تو لوگ ادھر سے چلے گئے تھے۔ وہ پھر دوسری جگہ رام باغ پہ الاؤ گراؤ کرا تھا اور لائٹ ہاؤس پہ کرا تھا، یہ ہوا ہے۔ ادھر مندر یہ بچا اس کی وجہ سے بچا مولا لیے۔
کیا میں پاکستان سے قبل مراٹھی آبادی کے اس علاقے میں کئی مندر اور دھرم شالہ موجود تھیں جن کی عمارتوں پر بعد میں قبضہ ہو گیا۔ موجودہ وقت ان مندروں کے آثار بچے ہیں جن کے اندر گیراج اور دکانیں بنا دی گئی ہیں۔ چند سال پرانے ایک دستاویز کے مطابق مہاراشٹرا پنچایت نے بابو بھائی کو مائی جنت بی بی کا تازیہ مندر کے کمپاؤنڈ میں رکھنے کی اجازت دی تھی، اور اس کی وجہ یہ بتائی تھی کہ یہ تازیہ گزشتہ 30 برسوں سے یہاں رکھا جا رہا ہے، اور اس کی اجازت ان کے بزرگوں نے دی تھی۔ اس دستاویز میں یہ تحریر ہے کہ اس تازیہ کو ان کی برادری کے لوگ مانتے ہیں، اس لیے یہ کمپاؤنڈ میں رکھا جا سکتا ہے، لیکن بوقت ضرورت یہ جگہ خالی کرنا ہوگی۔ اس کے برعکس موجودہ شری مہاراشٹرا پنچایت اس کو قبضہ قرار دیتی ہے۔ پنچایت کے رہنما وشال راجپوت نے کمشنر کراچی کو درخواست بھی تحریر کی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ مری ماتا مندر 286 اسکوائر یارڈ پر مشتمل تھا جو اب 50 یارڈ تک محدود ہو گیا ہے۔ بابری مسجد واقعے کے بعد اس کی شکل بگاڑ دی گئی ہے۔ وشال راجپوت کا کہنا ہے کہ ان کی برادری کو پوجا کرنے نہیں دی جاتی، وہ ڈرایا دھمکایا جاتا ہے۔ تاہم محمودہ مائی کے شور عبداللہ اس کو مسترد کرتے ہیں۔ یہ دوسری بات ہے کہ اس عمارت کا کنٹرول ان کے ہی ہاتھ میں ہے۔ ریاض سہیل، بی بی سی، کراچی۔
سربین میں آپ نے سنا کہ واشنگٹن میں پاکستانی وزیراعظم نواز شریف اور امریکی صدر باراک اوباما کے درمیان ملاقات جاری ہے، دونوں رہنماؤں کے درمیان کن امور پر اتفاق ہوا اور پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کا مستقبل کیا ہے، اس سلسلے میں تفصیل آپ کو ملے گی ہماری ویب سائٹ پر۔ اس کے علاوہ دوسری خبریں اور تجزیے اور آرا بھی آپ کو مل سکیں گی، ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے bbcurdu.com۔ سربین یہاں اختتام پذیر ہوتا ہے. آج پروگرام کے ایڈیٹر تھے سقلین امام, پروڈیوسر نازیہ میمن, لندن میں اسٹوڈیو مینیجر تھے راج نارائن سوامی اور اسلام آباد میں اسرار الحق. عمر آفریدی کو سربین کی ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے, خدا حافظ. اور چلتے چلتے خبروں کے خلاصہ عبداللہ فاروقی سے سنتے ہیں.
پاکستانی وزیراعظم نواز شریف اور امریکی صدر براک اوباما کے درمیان ملاقات واشنگٹن میں جاری ہے. ٹی وی چینلز پر دکھائے جانے والے مناظر میں دونوں رہنماؤں کو مسکراتے اور ایک دوسرے سے ہاتھ ملاتے دکھایا گیا ہے. پاکستان کے صوبہ بلوچستان کی تحصیل بھاگ کے علاقے چھلگری میں امام بارگاہ میں نماز کے دوران خودکش حملے میں 9 افراد ہلاک اور 7 کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں. اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے کمشنر نے چیک ریپبلک پر پناہ گزینوں کے ساتھ برا برتاؤ کرنے پر شدید تنقید کی ہے. کمشنر نے اس برتاؤ کو پناہ گزینوں کے ساتھ انسانی حقوق کی منظم خلاف ورزیاں قرار دیا ہے. چیک صدر نے ان الزامات کو مسترد کیا ہے. اور امریکی افواج کا کہنا ہے کہ اس نے کرد کمانڈوز کے ساتھ مل کر درجنوں یرغمالیوں کو شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے تحت چلنے والی ایک جیل سے بازیاب کرا لیا ہے. اس دوران ایک امریکی فوجی بھی ہلاک ہوا. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.